بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات عزیزان محترم، کردار بشر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا. زمانے کی ناسازگاریوں نے اور پراشوب حالات نے اتنی سہولت فراہم نہیں کی کہ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کو پیش کر سکتے، لیکن جہاں تک بھی کوشش رہی وہ یہی کہ جو سلسلہ فکر معین ہے اس معین سلسلہ فکر پر گفتگو رہے. قبل اس کے کہ میں کچھ باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں، اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی دن قبل اسی ممبر سے انتظامیہ سے ایک مقدمانہ درخواست کی تھی کہ ہمارے گرفتار شدہ نوجوانوں کو اور ہمارے علماء کو رہا کیا جائے. کمال کی بات یہ ہے کہ اس بات کو چار دن سے زیادہ گزر گئے اور اب تک اجلاس جاری ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ کتنے محاذ اور کھولنا چاہتی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا. انتظامیہ سے مؤدبانہ گزارش ہے یہ کہ کل کا سورج طلوع ہونے سے قبل اگر گرفتار شدگان کو رہا کر دیا گیا تو ہم شکر گزار ہوں گے. اس سے زیادہ ہمیں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. اور اب سلسلہ فکر کو اپنے اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی نظام نہیں، لفظوں کو بدل دوں، غیر اللہ کا کوئی نظام کردار بشر کی ضمانت نہیں دے سکتا. غیر اللہ کا کوئی نظام کردار بشر کی ضمانت نہیں دے سکتا. بس سننا، اور یہ تمہید جو عرض کر رہا ہوں نا اسے ذہنوں کے اندر اپنے محفوظ کر لینا، اس لیے کہ کل فیصلہ کن گفتگو ہوگی، لیکن اس کے لیے یہ تبھی استوار کر رہا ہوں. دنیا کا کوئی انسانی نظام کردار بشر کی ضمانت نہیں دے سکتا، اور دنیا کا کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت نہیں کر سکتا. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی نماز اپنی مرضی سے بنا لو ممکن نہیں ہے. عید کے دن روزہ حرام ہے. تقوی ٹوٹ پڑے اور عید کے دن روزہ رکھ لو، روزہ قبول نہیں ہوگا، منہ پہ مار دیا جائے گا. بھیا جی عجیب بات ہے. نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مولانا ظفر الباری ہندوستان کے خوش بیان خطیب تشریف فرما ہے اور ان کی خدمت میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ ان کو کہ بھائی عجیب بات یہ کہ نماز جس کے اجزاء قرآن میں موجود ہے. نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے. توجہ رہے، قیام آیت ہے قرآن میں، قم اللیل الا قلیلا، قیام کی آیت موجود ہے. رکوع ورکعوا مع الراکعین، رکوع موجود ہے. تشہد شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، تشہد موجود ہے. سجدہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سجدہ کرو، سجدہ موجود ہے. قیرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق، قیرات کرو. تو قیرات، قیام، رکوع، سجدہ، تکبیرۃ الاحرام، رب وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو. تو بھائی سارے اجزاء نماز قرآن میں ہے یا نہیں؟ سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، قیرت ہے، تکبیر ہے. تو اب اجازت دیتے ہو کہ پہلے میں سجدہ کر لوں، پھر کھڑے ہو کے رکوع کروں، پھر قیام کروں، پھر تکبیرۃ الاحرام کہوں؟ بھائی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بھائی قرآن میں تو یہ اجزاء یہی ہے نا، اجزاء یہی ہے، ترتیب کوئی نہیں ہے. تو پہلے میں سجدہ کر لوں، پھر رکوع کروں، پھر قیام کر لوں، پھر قیرت کر لوں، پھر تکبیرۃ الاحرام کہوں؟ تو کوئی دنیا کا کوئی مسلمان میری اس نماز کو نماز قرار نہیں دے گا. تو نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، میرے محمد کو عمل کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، میرے نبی کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو وہ قرآن جو زمانے رسول میں کافی نہ ہوا. بہت جو ہے، تو تم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تم اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھ سکتے. اپنے شہر کراچی میں ایک خانہ کعبہ بنا لو، اس کا حج کرو، ممکن نہیں ہے. وہ حج بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ کعبہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی کوئی شے دین الہی میں شامل نہیں ہو سکتی. پیر ہو گئی نا بات، بڑے بڑے آرام سے میرے ساتھ چلتے رہنا. غیر اللہ کی کوئی شے اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوگی. بھائی توجہ رہے، دین کیا ہے؟ ومن یسلم، بھائی سن لو، میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ میں تفصیلات میں جاؤں، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ سرسری گزر رہا ہوں. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وہو محسن، لیکن شرط یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ خدمت کرتا رہے. دیکھا تم نے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس انسان نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا، اللہ کے عروۃ الوثقی کو تھام لیا. کس نے؟ جو زندگی کو سپورٹ کرے اللہ کے. توجہ رکھیے گا، جو زندگی کو سپورٹ کرے اللہ کے اور بندوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ احسان کا سلوک رکھے، گویا وہ ہے دین کے اوپر. یعنی ایک طرف ہے اللہ. نہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ بات پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف بندے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان سے گزر کر جانا ہے، اور اسی راستے کا نام ہے صراط مستقیم. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ذرا سا وقت لوں گا تمہیلوں میں، لیکن یہ منزلیں ناگزیر ہیں، یہ منزلیں ناگزیر ہیں. ایک طرف اللہ ہے، اللہ کے احکام ہے، دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے. ان دونوں کے درمیان سے گزر کے جانا ہے. یعنی اللہ بھی ناراض نہ ہو اور بندوں کی حق تلفی بھی نہ ہو.
اس کے درمیان سے جانا ہے. اس کا نام ہے صراط مستقیم. اہدنا صراط المستقیم.
پروردگار صراط مستقیم پہ قائم رہ. کیسی صراط؟ کن کی صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم. مطلب جو ہے ان کا راستہ, یعنی کوئی سڑک بنی ہوئی سڑک نہیں ہے. صراط مستقیم کوئی بنی ہوئی سڑک نہیں ہے, کوئی لکیر نہیں ہے, کچھ لوگوں کے کردار سے بنا ہوا راستہ ہے. کچھ لوگوں کے کردار سے بنا ہوا راستہ ہے. یہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. مالک سمجھ میں آ گیا کہ نعمتیں تو نے نازل کی ہیں, لیکن یہ ہے کون؟ غیر المغضوب. کبھی اللہ کا غضب ان میں شامل نہیں ہوا. یہ مشیت ہی مشیت ہے, یہ مرضی ہی مرضی ہے. آرام سے سنتا جانا. ایسے لوگ ہیں جو مرضی ہی مرضی ہے. آگے نا بات کل کی گفتگو کے قریب. اور ایسے لوگ ہیں جو مشیت ہی مشیت ہے. بھائی توجہ رکھنا, لیکن اسی مقام سے میں آگے جاؤں گا. اور یہی کے لیے میں نے زحمت دی تھی. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں دین کا ذمہ دار بنایا. عین مرضی, عین مشیت. دیکھو ہدایت کی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا, ہدایت کی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو حالات کے سامنے سپر انداختہ ہو جائے. ہادی وہ نہیں ہے جو حالات کے آگے سپر انداختہ ہو جائے. بھائی سننا چھوٹے سے واقعے کو. آپ جانتے ہیں کہ میں واقعہ بیان کرنے کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جب درمیان میں بات آ گئی تو یہ جملہ سنتے جاؤ. پیغمبر ایک جنگ میں تشریف فرما ہے, ناکے پہ سوار ہے, ادھر سے تبلے جنگ بچ چکا ہے, بالکل فوج کا بچ چکا ہے, اور مشرکین کی فوجیں حملہ آور ہونے والی ہے. رسول کا ناکہ بڑھنے والا ہے, اور ایسے موقع پر ایک بدو عرب آ کر ناکے کی لگام تھام لیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. اللہ کے رسول پورا دین بتا دیجیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پورا دین بتلا دیجیے, پورا دین. اخبرنی عن الدین کلہ یا رسول اللہ, پورا دین بتلا دیجیے. پورے دین کا مطلب معلوم ہے؟ دین میں عقائد شامل ہے, دین میں احکامات شامل ہیں, دین میں نجی زندگی شامل ہے, دین میں آئلی زندگی شامل ہے, دین میں خانوادہ شامل ہے, دین میں معاشرتی نظام شامل ہے, دین میں بین الاقوامی تعلقات شامل ہے, دین میں خرید و فروخت شامل ہے, دین میں عدلیہ شامل ہے, دین میں انتظامیہ شامل ہے. ناکہ بڑھنے والا ہے. نوبت بچ چکی ہے جنگ کی, اور وہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ اخبرنی یعنی دین کل لے, پورا دین بتلا دے. اگر رسول نہ بتلائے تو رسالت خطرے میں, اور اگر بتلانے کے لیے رک جائے تو جان خطرے میں. میں سمجھ رہے ہو؟ اگر رسول نہ بتلائے تو رسالت خطرے میں, اور اگر رسول بتلانے کے لیے رک جائے تو جان خطرے میں. ایک مرتبہ اس کی صورت دے گی اور کہنے لگے الاطاعت للہ والشفقت علی الخالق ہو الدین کلہ. بھائی اللہ کی اطاعت, عوام کے ساتھ شفقت, یہی پورا دین ہے. جاؤں گا بہت دور جاؤں گا, سلسلے کے لیے بہت جانا ہے, لیکن یہ جملے سنتے جاؤ. بھائی واقعات اس لیے کر رہا ہوں کہ کردار بشر کے لیے کچھ رہنما کردار ہیں, کچھ رہنما کردار ہیں. وہ رہنما کردار اگر سامنے نہ ہو تو انسان اپنے کردار کو سنبھال نہیں سکتا. ہادی وہ جو ماحول کے سامنے سے پر انداختہ نہ ہو. یاد ہے وہ واقعہ؟ اب ایک واقعہ بیدار کر رہا ہوں سننے والوں کے ذہنوں میں, پہلے سے موجود ہے, میں بیدار کر رہا ہوں. علی ایک جنگ میں گئے, تلوار سے تلوار ٹکرائی, کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. کافر نہتھا ہے, اور علی کو تو جانتے ہو نا کہ نہتھے پہ کبھی حملہ نہیں کرتے. علی نہتھے پر کبھی حملہ بھائی تب تو رکھنا نہیں کرتے. تلوار روک لی علی نے. اب کافر تو نہتھا ہو گیا ہے نا, کافر کے پاس تلوار نہیں ہے. کہنے لگا کہ علی تمہاری سخاوت بہت مشہور ہے. کافر کہا یہ تلوار مجھے دے دو, کر لے. بھائی یہ واقعہ ہے, تاریخوں نے لکھا ہے, یہ ہمارے گھر کی کتابوں میں نہیں ہے, تاریخوں میں. کہا تلوار لے, تلوار لے, دے دی تلوار, کافر کو تلوار دے دی. جب تلوار اس کے قبضے میں آ گئی نا, کہنے لگا علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ مسکرائے, کہنے لگے کہ تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ کہا علی پھر کون بچاتا ہے؟ کہا وہ بچاتا ہے. کہا علی تم کو اس میں اتنا اعتماد ہے؟ کہا کیا؟ تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کافر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہادی ایسا ہو کہ مقتل کو مدرسہ بنا دے. مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. بھائی علی گئے تھے کافر کو مارنے کے لیے, لیکن کافر کو نہیں مارا, کفر کو مارا. کافر کو نہیں مارا, کفر کو مارا. مجھے نہیں معلوم کہ شیر کہتے وقت اقبال کے ذہن میں کون تھا, لیکن اقبال نے ایک عجیب شیر کہہ دیا, کافر ہو تو تلوار پہ چلتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے کہ بھائی. میں نے زحمت دی, میں نے زحمت دی اپنے سننے والوں کو, اور اسی مقام سے مجھے آگے جانا ہے. تو اب ہادی آئے, ہادی آئے, اور ہادیوں نے بتایا کہ مکمل دین, مکمل دین اللہ کی اطاعت, عوام کی خدمت. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. میں دیکھو دنیا میں ہمیشہ دو متضاد تصورات اور دو متضاد مزاج چلتے رہے. ایک مزاج کا خیال یہ تھا کہ یہ دنیا بکواس, یہ دنیا بیکار, اس دنیا میں کیا رکھا ہوا ہے, روحانیت کی طرف مڑ جاؤ تو دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف چلے گئے. اور دوسرے متضاد کردار نے کہا کہ بھائی اللہ کیا ہے, روحانیت کیا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, سب بکواس ہے, خدمت خلق کرو, عوام کی خدمت کرو, دین وغیرہ میں, روحانیت وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا. تو دو متضاد خیالات تھے, صرف اللہ ہے, عوام کچھ نہیں ہے, صرف عوام ہے, اللہ کچھ نہیں ہے. آیت نے دونوں میں اعتدال پیدا کیا. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو, وَهُوَ مُحْسِنٌ, لیکن عوام کے ساتھ خدمت خلق کرتے رہو. دیکھا اعتدال, اعتدال کو دیکھا تم نے, یعنی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ اللہ کے سپرد کر دو, توجہ رہے, اللہ کے سپرد کر دو. جیسے غلام, اب غلاموں کا معاشرہ نہیں ہے پوری دنیا میں اور پورے کرے ارض پر, اب کہیں غلام نہیں پائے جاتے, لیکن جب پچھلی صدیوں میں غلام پائے جاتے تھے تو ہاتھ غلام کا اٹھے بندے کے, میں توجہ رکھنا, ہاتھ بندے کا اٹھے مالک کے اشارے پر, پاؤں بندے کا چلے مالک کے اشارے پر, آنکھیں غلام کی دیکھے مالک کے اشارے پر. بھائی یہ نا, تو اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ آنکھیں تمہاری جسے میں دکھ رہا ہوں اسے دیکھو. یہ دین, بس یہ دین ہے, آنکھیں تمہاری جسے میں دکھ رہا ہوں اسے دیکھو, ہاتھ تمہارے جب میں اٹھاؤں انہیں اٹھاؤ, پاؤں تمہارے جب میں چلواؤں چلو. میں توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, اس مرحلے سے آگے جاؤں گا تو اب جو عام انسان ہوں گے, توجہ رہے, وہ کبھی ہاتھ کو اس کے لیے اٹھائیں گے, کبھی ہاتھ کو اپنی مرضی سے اٹھائیں گے. جو عام انسان ہوں گے کبھی آنکھ سے اپنے لیے دیکھیں گے, کبھی آپ سے اس کی مرضی کے لیے دیکھیں گے. اور جو مشیت کا انسان ہوگا, ہاتھ ید اللہ ہوگا, آنکھیں عین اللہ ہوگی, نبض نبض اللہ ہوگا, پہلو جنب اللہ ہوگا. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اسی مرحلہ فکر سے مجھے آگے جانا ہے. تو اب دین سمجھ میں آ گیا نا, میں نے پہلے ہی معذرت کر لی کہ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں رہا, میں کنفیوژن کے عالم میں بول رہا ہوں کہ کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں, اس لیے کہ وقت نہیں ہے, مسائل زیادہ ہے. لیکن اب جملہ سنتے جاؤ, جملہ سنتے جاؤ, تو اللہ کا دین, ٹھیک سمجھ میں آ گیا نا, اللہ کا دین کیا ہے, اور یہی دین کردار بشر کا ضامن ہے. بات واضح ہو گئی نا, سنو, اگر مال کو
گھر میں گھس کے زبردستی چھین لیا جائے تو اس کا نام ہے ڈاکہ. ٹھیک ہے؟ اگر نقب لگا کے مال چورایا جائے اس کا نام ہے چوری. اگر دھوکہ دے کر مال لے لیا جائے اس کا نام ہے ٹھگی. ڈاکو چور ٹھگ. مولانا رسول بانی صاحب سننا, اب ٹھگ تو وہاں ہوا کرتے تھے نا, تو اب اس لفظ سے بھی میرا نوجوان طبقہ مانوس نہیں ہے کہ ٹھگ کیا ہوتا ہے. جو دھوکہ دے کے مال چھین لے, توجہ رکھیے گا, جو دھوکہ دے کے مال چھین لے اس کا نام ہے ٹھگ. جو نقب لگائے لا علمی میں اٹھا لے جائے وہ ہے چور, اور جو زبردستی لے جائے وہ ہے ڈاکو. بہت بہت توجہ رکھیے گا, دو کارن سے اگر اسلحے کے طور پہ چیز لے لی ڈاکو ہے نا, بے وقوف بنا کے لے لیا ٹھگ, ٹھیک, آنکھ بچا کے لے لیا چور. جب تک قیمت نہ دو, اجرت نہ دو, جائز نہیں ہے. بڑی بات مکمل کر دی, جب تک اجرت نہ دو وہ جو مال اٹھایا ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اب دین خدا کی اجرت جب تک نہیں دو گے, بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات, جب تک دین خدا کی قیمت نہیں چکاؤ گے تم پر دین خدا کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ اللہ کے دین کی قیمت کیا ہے. کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میری پوری رسالت کی قیمت یہ کہ آل محمد سے محبت اختیار کرو. پورے دین کی قیمت کیا ہے, بس توجہ رکھنا, پورے دین کی قیمت کیا ہے, اللہ کے پورے دین کی قیمت رسول کی اولاد سے مودت اختیار کرو. یعنی دین اللہ کا, غیر اللہ کا کوئی دخل دین میں نہیں ہے, ذرہ برابر بنا نہیں سکتے. اور محبت کس سے کرو؟ غیر اللہ سے. یہی تو لانا تھا, بہت زیادہ طویل سلسلہ گفتگو نہیں ہوگا, لیکن یہ بات تو طے ہو جائے نا, دین کس کا؟ اللہ کا. اور دین کی قیمت کیا ہے؟ علی سے محبت کرو, سجدہ سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, آگے جو نسل جا رہی ہے اس سے محبت کرو, یہی ہے نا. تو کیا علی نعوذ باللہ من ذلک خدا ہے؟ کیا سجدہ خدا ہے؟ کیا حسن حسین یہ سب بندے ہیں اللہ کے؟ یہ سب اللہ کے بندے ہیں. تو دین اللہ کا, قیمت دین کی, غیر اللہ کی محبت ہے نا. تو اب بس یہی طے کرنا ہے کہ کیا ان کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے. اگر غیر اللہ کی محبت ہے تو یہ قیمت نہیں بن سکتی, اور اگر اللہ کی محبت ہے تو کیسے ہے؟ ذہن میں سوال محفوظ ہو گیا نا. سنو سنو, اور جا کر دیکھ لینا قرآن مجید میں, سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور آیت نمبر 37, قلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. آرام سے سننا, بہت اطمینان سے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جناب مریم کی والدہ نے, ذرا تاریخ کو پیچھے لے جا رہا ہوں, جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو اولاد پیدا ہوگی اسے بیت المقدس کی نظر کر دوں گی. اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی, مریم پیدا ہوئی. وہ لے کے آئی بیت المقدس کے راہبوں کے پاس, اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ راہبوں میں ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ کون اس کی کفالت کرے گا. طے ہوا کہ زکریا کفالت کریں گے. زکریا حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم کے سگے بڑے بہن ہوئی ہیں, یہ ذہن میں رہے. اچھا تو زکریا کی کفالت میں مریم آ گئی, آئی بیت المقدس میں حجرے تھے. ان حجروں میں سے ایک حجرہ جناب مریم کو دے دیا گیا. چھوٹی مریم بچی ہے نا, وہ پلنے لگی بیت المقدس میں. جناب زکریا علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ وہ جب کہیں جانے لگتے تھے بیت المقدس سے باہر تو دروازے پر تالا بند کر دیتے تھے. بھائی لڑکی ہے, اکیلی ہے, دروازے پہ تالا بند کر کے جاتے تھے, اور جب پلٹ کے آتے تھے اور تالا کھولتے تھے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اب آیت کا ترجمہ سنو, جب بھی زکریا مریم کی محراب عبادت میں داخل ہوئے, وجدہ عندھا رزقاً, انہوں نے دیکھا کہ رزق رکھا ہوا ہے, دیکھا کہ رزق رکھا ہوا ہے. قال اللہ لکے ہذا, پوچھنے لگے مریم سے یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ, کہا میرا اللہ بھیجتا ہے.
میرا اللہ بھیجتا ہے. ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہے حساب کے بغیر رزق دے دے. تو مریم کے پاس مسل کر رزق آ رہا ہے.
بھائی توجہ رکھنا, انہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. مریم کے پاس تالا بند ہے,
چابی
زکریا کی جیب میں ہے, اور رزق پہنچ رہا ہے مریم کے پاس. ایسا رازق ہے. بات پہنچ رہی ہے نا, آرام سے سنتے جانا, آرام سے سنتے جانا. اس لیے کہ میں نتیجہ دوں گا.
ہوتے ہوتے ایک دن, ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کی روح بطن مریم میں نفخ ہوئی.
سورہ مریم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے. اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح نفخ ہو گئی بطن مریم میں, تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ یا مریم اخرجی من ھذا البیت. مریم مریم اب اللہ کے گھر سے نکل جاؤ. لأنہ بیت العبادت, اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے. لا بیت الولادہ, یہ ولادت گاہ نہیں ہے.
بھائی بہت بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. حکم آ گیا, حکم آ گیا کہ مریم نکل جاؤ. چابی زکریا کی جیب میں, تو مریم نکلے تو کیسے؟ دیوار ٹوٹی, دیوار ٹوٹی تو اللہ کے زمین پر دو گھر, ایک بیت المقدس, ایک خانہ کعبہ, اور دونوں کی دیواریں ٹوٹی. بیت المقدس کی دیوار ٹوٹی, مریم باہر جاؤ. کعبے کی دیوار ٹوٹی, پھر جیسا اندر
پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک. بھائی دو دو گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہیں. بیت المقدس کی دیوار ٹوٹی,
مریم باہر جاؤ. خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹی, فاطمہ بنت حسن
اندر آؤ. بھائی بڑی بڑی مزے کی بات ہے, بڑی مزے کی بات ہے. مریم کے بطن مطہر سے جو پیدا ہوا اس کے ماننے والے نصارہ,
اور فاطمہ بنت حسن کے بطن مطہر سے جو پیدا ہوا اس کے ماننے والے نصیری.
بھائی کچھ کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں میرے سننے والوں تک.
نہیں بھائی فرق دیکھنا, جو کعبے میں پیدا ہوا نصیری نے کہا خدا ہے, جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا نصارہ نے کہا خدا کا بیٹا ہے.
کتنا کتنا عجیب و غریب تباصل ہے, اور کتنی عجیب و غریب مماثلت ہے. لیکن آرام سے سنتے جانا. نصارہ نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے, نصیری نے کہا علی خدا. تو یہ آخر بات کیا ہے کہ ایک کو اپنے گھر میں بلا کے پیدا کروا رہا ہے اور ایک کو نکلوا رہا ہے. کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. کہا بھائی اصل میں مریم کو اس لیے نکال دیا کہ عیسائی کہیں گے خدا کا بیٹا ہے, جبھی تو گھر میں پیدا ہوا,
جبھی تو گھر میں پیدا ہوا خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ, جبھی تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا. تو اس لیے نکال دیا کہ عیسائی کو دلیل نہ ملے, عیسائی کو دلیل نہ ملے.
تو مالک علی کو کعبے میں کیوں پیدا کروایا؟ کہا تاریخ بنانا چاہتا ہوں کہ علی کعبے میں پیدا ہوا, جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. عجیب بن رہا ہے. بس بس
محمد
بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا.
یہ میں پہنچ رہا ہوں میں اس مرحلے تک, جس مرحلے تک بات تو آج لے جا کر روک دینا ہے. تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عند رزقا قال ان لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
تو جب تک بیت المقدس میں مریم رہی کھانا اللہ بھیجتا رہا یا نہیں؟ بھیجتا رہا نا. اور اب کہا کے باہر نکلو. دیکھو پھر میں آیت پڑھنے والا ہوں. کہا کے باہر نکلو. مریم باہر نکلی, ایک نخلستان میں گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نا, تو اب خواہش ہے نا, وہ ماں جو فوراً بچے کو پیدا کرے وہ کمزور ہوتی ہے. اور اردو میں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے زچہ, ٹھیک ہے نا. تو زچہ کے لیے فوراً غذا کی ضرورت ہے نا, فوراً غذا کی ضرورت ہے. بیت المقدس کے اس حجرے میں کھانا بھیجوا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, محراب میں کھانا رکھوا رہا تھا اللہ. اور یہاں کیا کہنے لگا جب عیسیٰ پیدا ہو گئے, خوشی
ہلاؤ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو ساکت آنے کے روتا بن جنیا تازہ پھل گریں گے انہیں اٹھا کے کھا لو. بس سننا روتا بن کھجور سرما جنیا تازہ تازہ خور میں گریں گے. توجہ رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 25 دسمبر. شدید جاڑا اور تازہ خورمے درخت میں کب ہوتے ہیں؟ جون یا جولائی میں. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. بھائی 25 دسمبر کو عیسیٰ پیدا ہوئے تو شدید جاڑے کا زمانہ تھا اور اللہ کہتا ہے مریم فکر نہ کرو ہلاؤ تو درخت رکھو درخت کو ہلاؤ تازہ خورمے پیدا کروں گا ہے نا تازہ خورمے پیدا کروں گا ہلاؤ خورمے گریں گے انہیں اٹھا کے منہ میں رکھو کھا لو ہے نا. مالک مجھے معاف کر دے. اللہ سے کہہ رہا ہوں مالک مجھے معاف کر دے. مریم جب تک بیت المقدس کے حجرے میں تھی تو کھانا دے رہا تھا اور اب یہ الٹی گنگا بہا رہا ہے کہ مریم اب جب کھانے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے. مریم جب زچہ ہے تو تو کہتا ہے درخت کھلاؤ چنو چن کے کھاؤ. بھائی آسمان کے کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ مریم جب تک بیت المقدس میں تھی جنت سے کھانا آتا رہا. ادھر عیسیٰ پیدا ہوئے جنت کا کھانا رک گیا. اب درخت کھلاؤ محنت کرو کھانا لو. تو مالک یہ کیا ہو گیا؟ کہا ٹھیک ہوا ہے. جب تک عیسیٰ پیدا نہیں ہوا تھا مریم کے دل میں فقط میری محبت تھی. تقریب تمام ہو گئی. جب تک عیسیٰ پیدا نہیں ہوا تھا مریم کے دل میں فقط میری محبت تھی اور جب عیسیٰ پیدا ہو گیا تو اب مریم کے دل میں دو محبتیں آ گئی. ایک میری محبت ایک اپنے بیٹے کی محبت. تو اب تنہا محبت میری نہیں رہی تو اب محنت کرے گی تو دوں گا. بھائی سننا اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہ پوری تمہید سمجھ میں آ گئی؟ پوری تمہید میرے سارے سننے والوں کے تک پہنچ گئی کہ جب تک عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے جنت سے کھانا آتا رہا. جب عیسیٰ پیدا ہو گئے کھانا زمین کا. تو اللہ کا اصول مل گیا نا کہ اگر دل میں غیر خدا کی محبت آ جائے تو جنت سے کھانا نہیں آئے گا. اگر دل میں غیر خدا کی محبت آ جائے تو آتا ہوا کھانا جنت سے رک جائے گا. عیسیٰ جب تک نہیں پیدا ہوئے مریم کے پاس جنت سے آیا. عیسیٰ پیدا ہو گئے اب زمین کا کھانا کھاؤ. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ پروردگار یہ 3 دن اور 3 رات بنتے اسد جو رہی کعبے میں اور گود میں بچہ لے کے رہی تو جنت کا کھانا تو نے کیوں بھیجا؟ تو بھائی یہی فرق ہے عیسیٰ میں اور علی میں کہ عیسیٰ کی محبت میری محبت نہیں ہے لیکن علی کی محبت میری محبت ہے. میں نے بڑی زحمت دی تو آپ جن کے لیے جنت کا کھانا آتا رہے ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. علی اپنی ماں کے ساتھ 3 دن خانہ کعبہ کے اندر ہے. کل عرض کروں گا کچھ تفصیلات لیکن آج بات یہاں مکمل ہو جائے. 3 دن علی خانہ کعبہ کے اندر ہے. ماں بھوکی رہی یا جنت سے کھانا آیا؟ جنت سے کھانا تو آیا. بڑے بڑے علماء نے لکھ دیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے جنت سے کھانا آتا رہا. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے نا کھانا تو آیا اور گود میں ہے علی. تو اب علی کی محبت اللہ کی محبت. یاد ہے حسنین بیمار پڑے تھے اور روٹیاں اٹھا کے دے رہی تھی مسکینوں کو یتیموں کو اسیروں کو تو جنت سے کھانا آیا تھا یا نہیں؟ بھائی میری بات مکمل ہو گئی. جنت سے کھانا آیا تھا یا نہیں؟ فاطمہ زہرا حسن کی بھی ماں ہے حسین کی بھی ماں ہے تو کیا فاطمہ کے دل میں بچوں کی محبت نہیں ہے؟ حسنین کی محبت ہی اللہ کی محبت. بس میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. بھائی انما نطعمکم لوج اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو ہم کھانا دے رہے ہیں نا یہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے مسکین یتیم اسیر تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے تم سے بدلہ بھی نہیں چاہیے. اب اللہ نے کیا کہا؟ جزاؤں بما صبروا جنتا. ان آل محمد نے صبر کیا تھا ہم نے دنیا ہی میں انہیں جنت دے دی. اگر کل کی تقریر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جنت کے سلسلے میں, تو اب بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. جزاہم, سننا بھیا, اسے کہ اب اس مرحلے پر آیت کوٹ کروں گا اور اس آیت کو ذہن میں رکھ لینا. یہ کن کی شان میں آئی آیت؟ علی, فاطمہ, حسن, حسین. رسول منت ماننے میں شریک نہیں تھے. وہ بچے جو بیمار ہوئے تھے نا حلقہ کے سورے کے سلسلے میں, واقعہ تو مشہور ہے نا, تو وہ بچے جو بیمار ہوئے تھے تو رسول نے منت نہیں مانی تھی. رسول سربراہ خاندان تھے, ہیڈ آف دی فیملی تھے نا رسول, تو پہلے تو رسول کو چاہیے تھا کہ منت مانتے, لیکن رسول نے نہیں مانی. علی نے منت مانی, سیدہ نے مانی, حسن حسین موجود تھے, لیٹے ہوئے تھے بچے بیمار, انہوں نے بھی منت مانگی, گھر کی قریب سے جانے بھی منت مانگی. رسول نے منت نہیں مانی. اگر رسول منت مانتے, توجہ رہے, اگر رسول منت مانتے اور پھر بچے شفایاب ہو جاتے اور پھر سورہ اتر آتا, تو منافق یہی کہتا کہ رسول کی شان تھی. منافق نفسیات سمجھ رہے ہو نا, نفسیات مناسب کی سمجھ رہے ہو نا. کل میں نے روایت پڑھی, ان فاطمہ سیدت اہل جنت, فاطمہ جنت کی ملکہ ہے. آج الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنت, حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بھائی ہے نا, علی عصیم الجنت بندار, جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. تو یا رسول اللہ, یہ جنت کی ساری ذمہ داری بچوں کو دے دی؟ کہا کہ ہاں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر جنت کا ذمہ دار میں بن جاتا تو کہتے کہ ہم رسول کے حصے کی جنت میں رہ لیں گے. بس آج آج کچھ زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کا, لیکن جب بات آ رہی ہے تو سنتے جاؤ. ہم رسول کے حصے کی جنت میں رہ لیں گے, آل محمد کی طرف نہیں جائیں گے. تو جب تو صحیح کہ مجبور کر کے آل محمد کے پاس بھیجوں, ہے نا؟ نہیں, یہ بھی کوئی بات ہوئی. میں نے کبھی عرض کیا تھا اور اپنی تفریح سے جملہ مستعار لے رہا ہوں, جنت ملے گی خدا کے اطاعت میں, نہیں محمد کے اطاعت میں. یاد رکھنا, اس لیے کہ خدا اتنی مجرش ہے کہ اس کی پیروی ممکن نہیں ہے. محمد کی پیروی کرو جنت دوں گا. تو جنت بنائی خدا نے, دے گا محمد کی طاقت میں, بٹوائے گا علی سے. بتا دو قرآن میں لکھا ہو اللہ قسم الجنت بننا, اللہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا, کہیں لکھا ہو؟ قرآن میں نہیں ہے. اچھا, محمد القسم الجنت بننا, لیکن پیغمبر کا یہ ہے علی قسم الجنت بننا. دو طریقوں سے, یا علی انت قسم الجنت بننا, اے علی تم جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہو, ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی ذہن میں آپ لوگوں کی ہوگی, علی حب بہ جنہ قسم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. تو قسم النار والجنہ تقسیم کروائے گا علی کے ذریعے. دائی ہو گئی بات؟ اب سننا اور مجھے معاف کر دینا رشی و غالب, مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. جنت بنائی اللہ نے, دے گا محمد کی اطاعت میں, بٹوائے گا علی سے. تو مالک خود کیوں نہیں بانٹ رہا؟ کہا ساری دنیا کے کسان میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ہندو کہے گا رام مجھے دے دے, ساری دنیا کے مالک جنت تو بانٹ دے, تو نے بنائی ہے تو بانٹ دے. کہا کہ نہیں, ساری دنیا کے انسان میری جان کو آ جائیں گے. ہندو کہے گا رام مجھے دے دے, عیسائی کہے گا گاڈ مجھے دے دے, پارسی کہے گا خدا مجھے دے دے, مسلمان کہے گا اللہ مجھے دے دے. اور دینا سب کو نہیں ہے جنت, سب کو نہیں دے رہی. اچھا تو نہیں بانٹتا تو محمد سے بنوا دے,
اپنے حبیب سے بدلا دے. کہا نہیں, 73 کے 73 فرقے رسول کی جان کو آ جائیں گے, یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے. میدان حشر میں رسول کو لپٹ جائیں گے اور سب کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے. دنیا میں تو کہتے تھے یا رسول اللہ کہنا بھی دس ہے, دنیا میں تو کہتے تھے یا رسول اللہ کہنا بھی دس ہے, اور آخر میں دامن تھام تھام کے کہیں گے, کوئی کہے گا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے, کوئی کہے گا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے, کوئی کہے گا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے, اور دینا فقط ایک کو ہے, دینا فقط ایک کو ہے. تو اب ایسے ایسے بٹواؤں گا کہ جہاں کافر تو کافر ہے منافق بھی شامل ہونے نہ پائے. بس تقریر تمام ہوئی. جزاهم بما صبروا جنۃ. آل محمد نے صبر کیا, ہم نے جزا میں جنت دے دی. جزاهم, پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, جنت دے دی. طے ہو گئی نا بات. اور جاؤ قرآن مجید میں سورہ صافات 37 سورہ ہے, اور اس سورہ کی جو آیتیں پڑھ رہا ہوں انہیں جا کے دیکھ لینا سورہ صافات میں. سلام ان, آرام سے سن لو, فقط دو چار آیتوں کی ذہنت ہے. سلام ان علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نزل المحسنین. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نزل المحسنین. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین وکذالک نزل المحسنین. سلام ہو نوح پر, ہم قیامت میں نوح کو جنت دیں گے. سلام ہو ابراہیم پر, ہم قیامت میں ابراہیم کو جنت دیں گے. سلام ہو موسیٰ پر, ہم موسیٰ کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام ہو ہارون پر, ہم ہارون کو قیامت میں جنت دیں گے. تو نوح کو جنت ملے قیامت میں, ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں, موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, اور آل محمد تمہیں دنیا ہی میں دے گی. اب جسے چاہے داخل کرو, جسے چاہے روک لو. بس میری تقریر تمام ہوئی, درمیان سے ساری آیتیں میں نے چھوڑ دی. ان ہذا جزاهم بما صبروا جنۃ, ہم نے جنت دے دی, ہم نے دنیا میں جنت دے دی. اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی فہرست گنائی, اور گنانے کے بعد اللہ نے کہا ان ہذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اے آل محمد, یہ جنت تو تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. میری تقریر تمام ہو گئی. اے آل محمد, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی کبھی تم نے اس اینگل سے غور کیا؟ توجہ کرنا. یہ کہ ابھی میں مصائب تک جانے کے لیے راہ تلاش کر رہا ہوں, اور یہ انہیں راہوں میں سے ایک راہ ہے. یہ جملہ سنتے جاؤ, میرے پاس یہ تسبیح ہے, ٹھیک, میں نے تمہیں ہدیہ کر دی. اب اگر تم میں استطاعت ہے تو ہدیے کے بدلے میں مجھے ہدیہ دے دو, خدا نہ خواستہ نہیں ہے شکریہ ادا کر دو. دونوں کام نہیں ہوگا کہ بدلہ بھی دے شکریہ بھی ادا کر دو. دونوں کام نہیں ہوگا کہ بدلہ بھی دے شکریہ بھی ادا کرے. لیکن اللہ نے بدلے میں جنت بھی دی اور آل محمد کا شکریہ بھی ادا کیا. تو کہنا یہ تھا کہ اے آل محمد, تم نے ہمارے دین کی خدمت کی, اس کے بدلے میں ہم جنت دے رہے ہیں. اگر یہ جنت پورا بدلہ ہوتی بات مکمل ہو گئی نا, اگر یہ جنت پورا بدلہ ہوتی تو ہم جنت دے کے چپ ہو جاتے, لیکن ہم کیا کریں کہ تمہاری خدمت کا پورا بدلہ جنت نہیں ہے, اس لیے ہم شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. بھیا جی عجیب مرحلہ فکر پہ لے آیا. آل محمد نے جو دین کی خدمت کی, کہتے ہیں کہ نبی کا نواسا اٹھا دین کی خدمت کے لیے. ارے بھائی اگر نبی کا نواسا نہ اٹھتا تو کس کا نواسا اٹھتا؟ بات آ گئی نا, بات آ گئی حسین تک, اور حسین کا مینیفیسٹو بار بار عرض کر چکا ہوں, انکار دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سجوف خدینی. میں کمپرومائز نہیں کروں گا کہ میرے نانا کا دین برباد ہو جائے اور میں زندہ رہوں, نہیں, اپنی گردن دے کر نانا کے دین کو بچاؤں گا,
اپنی گردن دے کر نانا کے دین کو بچاؤں گا. بھائی سننا, بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. یہ کون ہے ابو الفضل عباس؟ شیخ صدوق نے اپنی امانی میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جب میدان حشر برپا ہوگا, معصوم کہتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی اور میدان حشر میں سارے لوگ ہوں گے تو بڑے جاہ و جلال سے کوئی سواری داخل ہوگی میدان حشر میں, تو ایک اول العزم رسول دوسرے اول العزم رسول سے پوچھے گا کہ یہ کس صاحب اعظم کی سواری آ رہی ہے, تو جبریل پکار کے کہیں گے کہ یہ کوئی اول العزم رسول نہیں تھا, یہ حسین کی فوج کا علم بردار ابو الفضل عباس ہے. اجرکم اللہ. عباس سمجھ میں آ گیا؟ عباس سمجھ آ گیا؟ نہیں, اسی کتاب سے ایک روایت اور سنتے جاؤ. امالیہ شیخ صدوق, قیامت کا دن جب رسول مسجد شفاعت پر تشریف فرما ہوں گے اور شہزادی فاطمہ زہرا اپنی شکایتیں لے کر رسول کے تخت کے سامنے آئے گی تو رسول کہیں گے کہ بیٹی آج شفاعت کا دن ہے, شفاعت کے لیے کچھ سامان لائی ہو تو ایک مرتبہ اپنے آنچل کو کھول دیں گی اور کہیں گی کفانا لشفاعت یدانے مقتوعتانے لبن ابی عباس, بابا آج کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے لیے دو بازو کافی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس سمجھ میں آ گیا؟ آج علی کے شعر کا ماتم ہے, آج علی کے شعر کا ماتم ہے. عباس بگڑے تیوروں والا, جب عباس پیدا ہوئے تھے نا تو سفید پارچے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. علی نے بچے کے پارچے کو کھولا, دونوں شانوں کا بوسا دیا, نام رکھا عباس بگڑے کیوروں والا, اور کنیت رکھی ابو القربا چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا. اجرکم اللہ. بس دو جملے سنو تاکہ بات مکمل ہو جائے. عاشور کا دن آیا, اصحاب گئے, انصار گئے, عیسیٰ گئے, جوانان بڑی ہاشم گئے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس آئے, مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں. کہا کیوں مولا؟ کہا عباس تم میری فوج کے علم بردار. عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو. پر نظر یمینا و شمالا, عباس نے دائنے دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا اور کہا کہ مولا وہ فوج کہاں ہے؟ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا, سنو طویل مسائل نہیں پڑوں گا, لیکن سنو اجازت ملی تو کیسے ملی, جملہ تو سن لو نا. عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. نہیں ملی نا جنگ کی اجازت. عباس پلٹے, ایک خیمے کے دروازے پہ اکڑ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سوچنے لگے کہ مولا نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی, مولا سے اجازت کیسے لوں. ابھی عباس یہ سوچ رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی, وہ بھی اما میں بہت پیاسے ہوں. اجرکم اللہ میں بات چاہتے ہوں. بس یہ سننا تھا کہ عباس خوش ہو گئے, ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہا بیٹی سکینہ میرے پاس ہو نا. بس آخری جملے, بچی دوڑتی ہوئی عباس کے قریب آئی. کہا بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہا کہ ہاں چچا جان. میں بہت پیاسی ہوں. کہا جاؤ بیٹا خیمے کے اندر دوڑ کر جاؤ اور اپنا چھوٹا مشکیزہ لے آؤ. بچی دوڑتی ہوئی گئی, اپنا چھوٹا مشکیزہ اٹھایا, عباس کے پاس آئی. عباس نے بچی کو گود میں لیا اور کہا بی بی اپنے باپ سے چل کے بس اتنا کہہ دو کہ میں بہت پیاسی ہوں. آخری جملہ کر رہا ہوں, جا جا سننے والے سن رہے ہیں, وہ جملے تک پہنچ جائیں. بس اتنا کہہ دو کہ بابا میں بہت پیاسی ہوں. گود میں سکینہ کو لیا, لے کے چلے حسین کی طرف. حسین کی نگاہ پڑی, ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کرنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو. اور سکینہ نے کہا کہ بی بی اب تو اجازت دلوا رہی ہو, جب ظالم تماچے ماریں گے تو چچا کو بہت.
السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, السلام على أخيك الحسن وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك, وعلى الخصوص أخيك أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء والحسن والحسين شباب أهل الجنة, السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ولديك العليين الشهيدين علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن أخيه وهاني بن عروة وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياحي, فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز معكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس, أيها المدفون بعرض طوس الربا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء, سيدي ارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان, السلام عليك يا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان, سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزبورك, وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومن شيعتك ومن المحبين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله
عليه وسلم.
عصر کا وقت ہے, شبیر کی آتی ہے صدا, چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا, اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں, ارے دھوپ ہے اپنی ابا لکھ ڈالو اماں, گرم ریتی پا میں پھرتا ہوں سنبھالو کرم بھرے لشکر کی لاش قاسم کی میں آیا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی ہے لحد میں نے علی اکبر کی دو تسلی مجھ سینے سے لگا لو اما بدن زخمی ہے خاک جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو ہو گیا اما مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اما مجھ کو جاگتی رہتی تھی کانوں پہ سلا کر مجھ کو لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو ایک دفعہ دو تم پھر اپنی سلا لو اما مہمان ہوں تم پاس رہو ریت زخموں میں ہے آ چل کے اسے صاف کرو آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اما گھبرا نکل آئی میری ماں جائی دیکھو بے ہوش سکی ناتا پڑا ہے بھائی جاؤ سجاد کو شولوں سے نکالو اما مادر اما بابا کی قسم چھاپ لو منہ پر چادر دیکھا جائے جناب تم سے یہ خونی منظر قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اما حشر کے